خفیہ ادارے ہیں، یعنی خفیہ ادارہ افغانستان کا، نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی یعنی این ڈی ایس، اور پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی کے درمیان جو ایم او یو یعنی ایک مفاہمت کی یاداشت ہے اس پر دستخط ہوئے ہیں. اور یہ معاملہ ہے، یہ مفاہمتی یاداشت ہے کہ دہشت گردی کی کوششوں میں تعاون کیا جائے گا اور مشترکہ طور پر کوششیں کی جائیں گی دہشت گردوں کے خلاف اپنے کارروائیوں کو بڑھانے کی. تو ہم آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک ہیں، تجزیہ کار زبیر شفیقی ہیں افغانستان سے، اور پاکستان سے ہی ہیں یاسمین علی. السلام علیکم جی، پروگرام میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم السلام علیکم برگر عمران، آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ ایسے معاہدے عام طور پر ملکوں میں ہوتے رہتے ہیں، افغانستان اور پاکستان کے درمیان بھی اس طرح کی کئی پہلے یاداشتیں جو ہیں ان پر بات ہوتی آئی ہے، کوششوں کا تجزیہ بھی کیا جاتا رہا ہے، لیکن اب خاص طور پر اس وقت جبکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کی حکومت آنے کے بعد جو نئی حکومت آئی ہے، یہ کوششیں کافی حد تک بڑھا دی گئیں اور تعاون میں بڑھانے کا سلسلہ بھی سامنے آیا ہے. اس وقت مشترکہ کارروائیوں سے متعلق تعاون کرنے کی یہ یاداشت کتنی اہم ہے؟
دیکھیے جی، اس میں آپ اگر ابھی دیکھیں کہ جب سے اشرف غنی صاحب کی حکومت آئی ہے افغانستان میں، یہ پورا ریجن جو ہے ایک جس کو ہم کہہ لیں کہ ایک جیو اسٹریٹجک یا جیو پولیٹیکل فلکس میں ہے، بہت سارے چینج آ رہا ہے اس ریجن کے اندر. اگر آپ افغانستان کو دیکھیں تو افغانستان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہیں، اور جہاں پر یہ بھی محسوس کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہندوستان کا جو انفلوئنس جو ہے وہ افغانستان میں نسبتاً کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو ایم او یو ہے، جیسے آپ نے کہا کہ بہت عام سی بات ہے، بہت سے ممالک میں یہ سائن کیے جاتے ہیں، مگر اس کی اہمیت پاکستان اور افغانستان میں اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کہ آج سے پہلے پاکستان اور افغانستان میں اس قسم کی کوئی ایم او یو یا کوئی اگریمنٹ کبھی سائن نہیں ہوئی ہے، اور اب جو یہ سائن ہو رہی ہے تو اس کے مضمرات بہت زیادہ ہیں، اور یہ آئندہ کے لیے اس کے بہت زیادہ افیکٹس بھی ہوں گے. میرے خیال میں تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی اسٹریٹجک لیول پہ ایک بہت بڑا کوپ آپ سمجھ لیں جنہوں نے ڈپلومیٹک لیول پہ کیا ہے، کہ انہوں نے ہندوستان کے انفلوئنس کی موجودگی میں یہ ایک ایم او یو سائن کر لیا ہے این ڈی ایس کے ساتھ.
اچھا،
یہ جو جی اور یہ ایم او یو جو ہے یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان نے اب شاید ٹھان لی ہے کہ اب مل کر وہ اس خطے میں ٹیررزم کو شکست دیں گے اور یہاں پہ امن لائیں گے، اور جو چائنا کی جو انویسٹمنٹ پاکستان اور ریجن کے اندر آ رہی ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان دونوں کا اتنا زیادہ اکنامک سٹیک آ گیا ہے اس اکنامک کوریڈور میں، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے لازمی ہو گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان مل کر اپنے معاملات درست کریں، امن کو لے کے آئیں، مل کر ٹیررزم کو ڈیفیٹ کریں اور وہ حالات پیدا کریں جیسے یہ اکنامک سٹیکس جو ہیں یہ اکنامک ڈیویڈنڈز میں ان کا یہ تبدیل ہو جائیں.
شکریہ برگیر صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا. زبیر شفیقی صاحب، آپ سے اب میرا سوال ہے، آپ یہ فرمائیے گا کہ اس مفاہمتی یاداشت پر یعنی ایم او یو پر دستخط ہونے کے بعد عسکریت پسندوں کے خلاف جاری لڑائی میں مؤثر طور پر مدد ملے گی؟ کس طرح سے سمجھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے؟ ہمارے پاس یہ بھی رپورٹیں موجود ہیں جس کے بارے میں بعد میں بات کروں گی کہ افغانستان میں اس کی کچھ مخالفت بھی موجود ہے، لیکن اس وقت آپ یہ بتائیے گا کہ کس حد تک یہ مؤثر یا افیکٹو ثابت ہوگا.
جی، آپ کو اور آپ کے سننے والوں کو سلام. میرے خیال میں اب افغانوں کا ایک نظر ہے، ایک ذہنیت ایجاد ہوا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو سمجھوتا ہو رہا ہے اس کا مثبت اثر آپ دیکھنے میں سب کا انتظار ہے. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس سمجھوتے کے لیے جو افغانستان اور پاکستان انٹیلیجنس اداروں کے درمیان جو سمجھوتا ہوا ہے، افغانستان کے پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کے درمیان اس پر بہت گرم بحث شروع ہوا ہے. اس سمجھوتے پر اعتراض یہ ہے کہ اس میں اس غیر ضروری مواد بھی شامل ہیں کہ اب اس باتیں کا اچھالنا کا وقت نہیں ہے، اور اس مواد کا شامل ہونا اس سمجھوتے کے آئندے پر اور اس کے نتائج پر بہت برے اثرات رکھتے ہیں. مثال کے طور پر ڈیورنڈ لائن کے امتداد میں اور جدائی طالبان کے خلاف مشترکہ کارروائی، حالانکہ افغانستان میں ایک فرد بھی ایسا نہیں جو افغانستان سے جدائی کا طرفدار ہو، افغان لوگ افغان پارلیمنٹرین اور سیاست دان یہی کہتے ہیں حکومت سے کہ افغانستان ایسے مواد پر دستخط کرنا اس کا یہ بلوچ اور پشتون کا جو مسئلہ اب تک حل نہیں ہوا ہے اس پر کیا اثرات رکھتا ہو؟ اس ڈیورنڈ لائن اب تک سرحد کے طور پر افغانوں نے قبول نہیں کیا، یہ معاملات اس سمجھوتے میں شامل ہے اور یہ ایک متنازعہ سمجھوتا ہو گیا ہے کہ اس کا اثرات آئندہ پر بہت منفی ہوگا میرے خیال میں، اس کا اثرات نہ تنہا اس سمجھوتے پر منفی ہوگا بلکہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بھی پھر جو پازا پیدا ہوا ہے اس پر شکوک و شبہات زیادہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں حالیہ دنوں میں نسبتاً امن ہے مگر افغانستان میں لڑائی شدت اختیار کر چکا ہے،
جی جی شفیقی صاحب
یہ تسلیم کر چکا ہے کہ طالبان کے ساتھ پاکستان کا تعاون موجود ہے،
جی اس کے بارے میں ہم یہی میرا
میں اب شکوک بہت زیادہ ہے کہ یہ ایک اور گیم ہے۔ اب افغانوں کا انتظار یہ ہے کہ اگر پاکستان انٹیلیجنس ادارے افغانستان کے ساتھ صادقانہ تعاون پر آمادہ ہو اس کا اثر امنیت کے بہتر ہونے میں ضرور مشاہدہ ہونا چاہیے۔
اچھا شفیقی صاحب ہمارے ساتھ ٹھہریے گا، مجھے ابھی آپ سے اسی بارے میں آگے مزید بھی بات کرنی ہے۔ یاسمین آپ ہمیشہ اس سارے امور پر بڑی ریسرچ بھی کرتی آئی ہیں، کالم بھی تحریر کرتی آئی ہیں، آپ نے دیکھا ابھی ہم شفیقی صاحب سے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ افغانستان میں خاص طور پر اس یادداشت کے بارے میں کوئی بہت اچھے مثبت طور پر نتائج سامنے میں نہیں آئے اس کے بعد، جبکہ پاکستان میں اس کا کافی خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ایک جو مشترکہ دشمن ہے جس کی ٹرم اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اس کی نشاندہی کرتے ہوئے کیا مؤثر اقدامات ممکن ہو سکیں گے اس نئی صورتحال کے بعد؟
جی دیکھیں، پاکستان میں اگر خیر مقدم کیا جا رہا ہے نا، جو آپ نے بہت رائٹلی اس وقت کہا ہے بہجت، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 1400 میل کا لگ بھگ 2 مائلز لیس پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بارڈر ہے، اس طرف ایک افغان طالبان کی انسرجنسی کی سچویشن ہے، اس طرف پاکستان طالبان کی ایک انسرجنسی یا جو ابھی آپ بہتر لگ سمجھیں ایک سچویشن ہے، اس میں فائدہ اکثر ایک تیسری پارٹی بھی لے جاتی ہے۔ کوئی حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ امیجیٹ نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے کہ یہ فلاں نے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ابھی انہوں ہی نہیں مگر 10 میں سے 2 دفعہ ہی اگر کسی اور نے کیا ہے بڑے لیتھل طریقے سے کیا ہے، اس میں پاکستان کے ہمیشہ تحفظات رہے ہیں کہ را کی انوالومنٹ ہمارے بارڈرز میں ہے، اور پچھلے دنوں پہلے کچھ ہفتوں پہلے پہلی دفعہ فوج نے اور اس کے بعد فورن آفس نے بڑے اوپنلی یہ بات کری ہے، اپنے گورنمنٹل لیول کے اوپر یہ بات کری ہے کہ را کی انوالومنٹ پاکستان کی سرزمین پر روکی جائے، یہ 2-1 دن پہلے بھی یہ چیز آئی تھی
جی.
اب اس بیک ڈراپ کے اندر پاکستان کو اب جو اشرف غنی ہیں وہ ان کی سمجھداری یہ کہوں گی کہ جب سے وہ 2014 میں آئے انہوں نے ایک ایفرٹ کیا ہے کہ پاکستان سے اپنے تعلقات بہتر رہے۔ دیکھیے جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے یا جس کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے اس کا ایک حکمت عملی سے چلنا تمام معاملات کے اوپر نظر رکھتے ہوئے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اشرف غنی کو یہ بات پتا ہے، ان کے عمل سے واضح ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان کو ہم ایشور نہیں کریں گے کہ یہاں پر انڈیا کا جو عمل دخل ہے افغانستان میں، ادھر سے بارڈر سے انگریس ہے پاکستان کی جانب اگر ہو رہا ہے یا جتنے بھی لیول پہ ہو رہا ہے وہ نہیں ہوگا یا اس میں کٹوتی ہوگی، جب تک پاکستان ڈیفینسو پہ رہے گا۔ تو یہ ایم او یو پاکستان سے جو کیا گیا ہے یہ ایک بڑا خوش آئند اور ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ دونوں ممالک ایک بہتر کمفرٹ زون میں آئیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آج اگر ایم او یو پہ دستخط ہوا تو کل کوئی کایا پلٹ ہو جائے گی، مگر جب ایک پازیٹو آپ سٹیپ اٹھاتے ہیں تو ایک کمفرٹ لیول ایک دوسرے کے ساتھ یقینی طور پہ بڑھے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے یہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی جوائنٹ آپریشن وغیرہ تو نہیں شروع ہوئے، لیکن ایک 6 افغان کیڈٹس کو پاکستان کابل اکیڈمی میں ٹرین کرنے بھی بھیجا گیا، اور افغان آرمی کے چیف نے پاکستانی کلاس آف ملٹری گریجویٹس کو بھی ایڈریس کیا. اور سب سے بڑی بات جس پہ میں نے پہلے بھی نشاندہی کری کہ اشرف غنی نے دفتر سنبھالتے ہی انہوں نے ایک بڑا سسٹینڈ لو کی لیکن بڑا کانسنٹریٹڈ ایفرٹ رکھا ہے کہ پاکستان کو ایشیور کرانا کہ انڈیا کا انفلوئنس افغانستان کے اندر اینڈ بائی ڈوئنگ سو
جی جیسے کہ
پاکستان کے اندر منیمل
جی جیسے کہ برگیڑے صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا. برگیڑے صاحب سے بات کرتے ہیں. برگیڑے صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسا کہ ابھی زبیر شفیقی صاحب کی بھی بات کر رہے تھے اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ افغانستان میں قانون سازوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے، وضاحت کرنے کو کہا ہے این ڈی ایس کو کہ آپ نے یہ جو ایم او یو سائن کیا ہے اس کے بارے میں تفصیلات سے ان کو آگاہ کیا جائے. تو یہ بات اس کے بارے میں زبیر شفیقی صاحب سے بھی بات کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. ان کی لائن کٹ گئی ہے، ہمارے پروڈیوسرز کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بات ہو سکے. میرے صاحب یہ بتائیے گا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک زمانہ ایسا تھا، بلکہ بہت عرصہ یہی رہا ہے کہ ایک بد اعتمادی کی فضا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے، عام طور پر یہ شبہات کا اظہار بھی کیا جاتا تھا کہ پاکستان کے جو خفیہ ادارے ہیں وہ طالبان یا عسکریت پسندوں کے لیے کسی طرح ان کے لیے بہتر طور پر ان کے حق میں کام کرتے ہیں یا ان کو ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے معاہدے کرنے سے یا ایم او یو پر دستخط ہونے سے اعتماد سازی کو تھوڑا بہتر موقع ملے گا اور دونوں ملکوں کے درمیان جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے میں فضا ہموار ہوگی؟
دیکھیے جی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ افغانستان پاکستان کا جو ریجن ایف پیک ریجن جو ہے اس کے ڈائنامکس ابھی چینج ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ یہاں سے ایگریس کر چکا ہے، اس ویکیوم میں اب چائنا اندر آ رہا ہے اور بہت بڑی اکنامک جو بینیفٹس اور ڈیویڈنس لے کے وہ اندر آ رہا ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے جو بائی لیٹرل ریلیشن ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ہے، بہت مثبت ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا کی جہاں تک بات ہے، ان دونوں کا افغانستان کے اندر ہمیشہ سے ایک قسم کا انفلوئنس کے لیے کریش رہا ہے، اور ابھی بھی جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے افغانستان میں اس میں بھی دونوں سائڈ لگتی ہیں کہ تقریباً برابر برابر موجود ہیں. اگر اشرف غنی صاحب پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو عبداللہ صاحب کا جو جھکاؤ جو ہے وہ ہندوستان کی طرف ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ بہت اپوزیشن ہوئی ہے ایم او یو کی اس میں پارلیمنٹ میں، پر آپ ایک بات یہ بھی نوٹ کیجیے کہ این ڈی ایس کے چیف جو ہیں رحمت اللہ نبیب صاحب، انہوں نے احتجاجاً اس ایم او یو کے اوپر سائن نہیں کیا ہے، انہوں نے اس ایم او یو کو اپوز کیا ہے اور انہوں نے سائن نہیں کیا ہے، اور ان کے کسی ڈپٹی نے پھر اس ایم او یو کے اوپر سائن کیا ہے اور اس کو پھر جو آفیشیل یا سرکاری جو اس کو حیثیت دی گئی ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان جب یہ ایم او یو کے تحت کام کرتے ہیں تو افغانستان کیا کر سکتا ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کیا کر سکتا ہے افغانستان کے لیے جو کہ دونوں کے لیے بائی لیٹرلی بہت فائدہ مند ہو. اس ایم او یو کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے اس کی افادیت کا وہ تب ہوگا جب ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ افغانستان پاکستان کی مدد کیسے کرتا ہے ملا فضل اللہ کو کیا کہتے ہیں نیوٹرلائز کرنے میں، یا اس کو پکڑ کے پاکستان کے حوالے کرے یا اس کو ایلیمینیٹ کرے. افغانستان کس طرح سے پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے کہ انڈین انفلوئنس جو کہ کندھار کے تھرو اور دوسرے کونسلیٹ کے تھرو بلوچستان کے اندر آ رہا ہے، اور انڈین انفلوئنس جو ہے یا را کی انفلوئنس بلوچستان کے اندر ہے وہ کس طرح سے کم ہوتی ہے، را کا جو کنیکشن ہے لنک ہے ملا فضل اللہ کے ساتھ وہ کس طرح سے توڑا جاتا ہے. تو میں یہ جو پہلے عرض کیا تھا کہ جب پاکستان نے یہ ایم او یو سائن کیا ہے افغانستان کے ساتھ تو یہ بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا ڈپلومیٹک کو ہے
جی.
اور اگر پاکستان اپنا انفلوئنس افغانستان کے اندر اتنا بڑھا لیتا ہے کہ وہ وہاں پر انڈین انفلوئنس کو نگیٹ کر دیتا ہے تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی کامیابی
ہوگی. اچھا ہم پوچھتے ہیں عریشا سے اور ارسلان سے کہ اگر زبیر شفیقی صاحب ہمارے ساتھ ہوں تو ہم ان سے ایک بات کریں. ان کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ایک دو سوال تھے میرے پاس جو میں ان سے ہی وضاحت کروانا چاہتی تھی کہ تاکہ افغانستان کی طرف سے وہ زیادہ موقف کو واضح طور پر کریں، لیکن جیسا کہ انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ کافی اس سلسلے میں مخالفت وہاں پر پائی جاتی ہے اور یہ بھی دیکھنا، اور انہوں نے کئی ایسی باتوں کا، انہوں نے سرحدی لائن کا ڈیورینڈ لائن جو ہے اس کی کو بھی نہ تسلیم کرنے کی بات کی اور کہا کہ کئی اور متنازع امور ہیں جن کے جو حل طلب ہیں. تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ انہی سے بات ہو سکتی تھی. ہماری کوشش ہے کہ اگر ابھی بھی ان سے بات ہو چلے تو, لیکن ہم اتنی دیر میں بات کرتے ہیں. افغانستان ہی کی ایک دوسری خبر آئی ہے. ایک عدالت نے کابل میں ایک ہجوم کے ہاتھوں خاتون کی ہلاکت, ان کا نام فرخندہ تھا اور مبینہ طور پر ان پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی. ہجوم بے قابو ہو گیا تھا اور اس خاتون کو ہلاک کر دیا گیا تھا. اس سلسلے میں گزشتہ دنوں بھی ایک سامنے عدالت کا فیصلہ آیا تھا جس میں چار افراد کو موت کی سزا سنائی گئی تھی اور اب 11 پولیس افسروں کو بھی وہ سزا سنائی گئی ہے. یہ قید کی سزا ہے. اور اس سلسلے میں جو ایک میرا سوال یہ ہے یاسمین, آپ سے بات کروں گی کہ اس نوعیت کی سزا یا فوری طور پر عدالتی فیصلے سے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ افغانستان میں ایک مثبت تبدیلی آئی ہے کہ ذمہ دار عوامل سے سختی سے نمٹنے کی طرف بات بڑھ رہی ہے اور جو جمہوری قواعد و ضوابط تھا ان پر عمل ہو رہا ہے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والوں کے لیے یہ جو فیصلے ہیں یہ کسی نہ کسی حد تک حوصلہ شکن ضرور ثابت ہوں گی اور بہتر طور پر صورتحال سامنے آئے گی؟ کیسے آپ اس کی وضاحت کرتی ہیں؟
بہتر بہت سارے افغانستان سوسائٹی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ لوگ امریکہ کی انویژن کی وجہ سے اس سے پہلے پوری تاریخ پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو بہت سارے ایسے قوانین جو سویلائزڈ معاشروں میں ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں اور ان پہ عمل کیا جاتا ہے اور ان پہ لوگ چلتے ہیں, اس کی ادھر کمی رہی ہے. ایک میں اس کا ایک پیرلل دینا چاہوں گی مثال کے طور پہ, اور اس میں اسٹیٹ کا چونکہ عمل دخل ہے تو اس لیے میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں
جی.
کہ افغانستان میں مثال کے طور پہ عورتوں کا ریپ جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی تھی, بلکہ عورت کو مورد الزام ٹھہراتا جایا رہا ہے. 2015 اپریل میں ایک خاتون جن کا نام گلناز تھا, ان کو جو ریپ کیا گیا تو ان کو زبردستی مجبور کیا کر دیا گیا کہ وہ اپنے ریپسٹ سے شادی کرے. اسی طرح جو افغان پریزیڈنٹ تھے انہوں نے 2009 میں ایک قانون پاس کیا جس کے تحت انہوں نے یہ اجازت دی قانون کہ ایک مرد کا حق ہے کہ ایک نکاح میں جو اس کے عورت ہے اس کا وہ ریپ کر سکتا ہے.
لیکن جیسمین اس وقت اس فیصلے کے بارے میں بات کیجیے.
اب یہ اسی طرح سے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اس قسم کا معاملہ, بے شک اس قسم کے جو معاملات ہیں وقت کے ساتھ اور جب افغانستان اب اس طرف بڑھنا چاہ رہا ہے جہاں وہ ایک ڈیولپمنٹ یا امریکہ باہر نکل رہا ہے, اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, اکنامیکلی کھڑا ہونا ہے, پولیٹیکلی کھڑا ہونا ہے, انٹرنیشنلی ہیومن رائٹس کے حوالے سے کھڑا ہونا ہے, تو میرے خیال میں وہ افغانیوں کی یہ ضرور کوشش ہوگی اور ایک ذمہ دار حکومت کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو اس قسم کے واقعات جو افغانستان کے ایک انٹرنیشنل پروجیکشن میں یا افغانستان کو بذات خود ایک پازیٹیو نہج پہ ڈیولپمنٹ سے روکتے ہیں ان کو کنٹرول کریں, اور جو بھی قوانین حالات ایسے ہوتے ہیں جو قانون کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں ان کو اس نہج پہ لایا جائے جو انٹرنیشنل ادارے جس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے افغانستان دنیا میں اپنا ایک اچھا مقام بنائے گا دوسرے ممالکوں کے درمیان تو یہ بہتریاں ہم دیکھیں گے کہ ادھر یقینی طور پہ
یہ سامنے آئے گی.
وقت لگے گا.
شکریہ یاسمین. ہمیں زبیر شفیقی صاحب نے دوبارہ جوائن کیا ہے. زبیر صاحب, آپ سے میرا ایک سوال تھا کہ افغانستان میں اس معاہدے کے اوپر جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ابھی ہوا ہے اس میں مخالفت پائی جاتی جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس مخالفت کو دور کرنے کے لیے کیا حکومتی سطح پر کوئی کوشش کی جائے گی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو آؤٹ کم سامنے آئے گا یا یہ سمجھا جائے گا کہ اس معاہدے کی وجہ سے صورتحال میں واقعی کوئی تبدیلی ہو رہی ہے تو مائنڈ سیٹ تبدیل ہونے میں مدد ملے گی؟
اب جو باتیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں, ہمارے سیکورٹی امن شورائے امنیت کا امنیت شورا کا اجلاس ہو رہا ہے, اس میں یہی بحث ہے اس سمجھوتے سے ایسے ایسے مواد بھی برآمد ہوا ہے کہ اس میں ساری وہ لوگ جو امنیت شورا کا عضویت رکھتے ہیں اس میں شریک نہیں تھے, اس کو خبر نہیں. اس پر اب بحث ہو رہی ہے کہ یہ سمجھوتا صحیح ہے, ٹھیک ہے یا نہیں. اگر یہ سمجھوتا تائید ہو رہا ہے اس میں اس کا اثرات مثبت اثرات ہونے چاہیے, مگر میرے خیال میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان پہلے ایسے مسائل پر بات چیت اور سمجھوتا ہونا چاہیے جو آسان ہو, اس میں ایسے مسائل شامل نہ ہو جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان بہت سی سالوں سے وہ مسائل اور مشکلات موجود ہے. مثال کے طور پر ڈیورین لائن پر جو مسائل ہے اس پر ابھی اس کا وقت نہیں. ایسے مسائل جو امن کے بارے میں مثبت اثرات رکھتے ہو, مثلا جنگ کے خطے میں جنگ کا ختم ہونا کیسے ممکن ہے, ایسے باتیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ترجیحات ہونے چاہیے میرے خیال میں اس پر اگر توجہ زیادہ ہو, یہ سمجھوتا اور اس کے بعد جو سمجھوتا ہو رہا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس کا مثبت اثرات ممکن ہے.
بہت بہت شکریہ زبیر شفیقی صاحب ہمارے ساتھ تھے کابل سے, آپ کا بہت شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. آئیے ہم دیکھتے ہیں اگر برگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. برگیڈیئر صاحب آپ ایک کوئک کامنٹ کریے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مفاہمتی یاداشت پر دستخط ہوئے ہیں اس کی وجہ سے افغانستان اور پاکستان کے بیچ, تو پاکستان کے اندر جو داخلہ سطح پر دہشت گردی کے واقعات ہیں جن میں کمی واضح طور پر آئی ہے ضرب عزب کے بعد بھی اور باقی فوجی کاروائی کے بعد بھی, ان پر بھی کچھ اثرات مرتب ہوں گے؟ ایک کوئک کامنٹ.
جی میرے خیال میں تو بہت اچھے اور مثبت اس کے نتائج نکلیں گے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اب پاکستان اور افغانستان کے اتنے زیادہ اکنامک سٹیکس ہو گئے ہیں پیس میں اور آپس کے بائیلیٹرل ریلیشنز کے, اور کہ اب وہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے تعلقات اچھے نہ رہیں. اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے رہنے کی ایک بہت بڑی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈین انفلوئنس ہے جو کہ افغانستان سے پاکستان کے اندر آ رہا ہے اس کا راستہ روکنا پڑے گا. اور جب پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ افغانستان کے دشمن ہمارے دشمن ہیں اور افغانستان نے کہا کہ پاکستان کے دشمن ہمارے دشمن ہیں, تو پھر ان دونوں ممالک کو آپس میں اس بات کو ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل بھی کریں گے. ملا فضل اللہ اس پاکستان انمی نمبر ون, اس کو نیوٹرلائز کرنا لازمی ہے. اور را کی جو انٹرفیئرنس ہے پاکستان میں, چاہے وہ جلال آباد کے تھرو ہو فاٹا کے اندر, چاہے وہ قندھار کے تھرو ہو رہی ہے بلوچستان کے اندر, اس کا رکنا بہت لازمی ہے. اور جب وہ یہ رک جائے گا تو میرے خیال میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے. اور اس کام کو ہونے کے لیے اشرف غنی صاحب کو اپنے آپ کو اسرٹ کرنا پڑے گا ایز اے پریزیڈنٹ آف افغانستان, اور ان کو اپنے تعلقات جو ہیں عبداللہ کے ساتھ اس نہج پہ لانے پڑیں گے کہ دونوں مل کر اس طرح سے کام کریں کہ جو پاکستان اور انڈیا کے جو انفلوئنس کی جنگ ہے اس کا حصہ نہ بنے, بلکہ صرف اس کام کو کریں جو کہ افغانستان کے حق میں, اور جو افغانستان اور پاکستان ہم سب کے
دونوں کی بہتری کے لیے ہے. بہت بہت شکریہ برگیڈیئر ریٹائر عمران مالک ہمارے ساتھ تھے. ہمارے ساتھ یاسمین علی تھیں, ابھی ہم ان کی لائن بھی ڈراپ ہو گئی, ابھی ہم ان سے ایک اور بات کرنا چاہتے تھے, اگلے پروگرام میں ان سے پھر ضرور بات ہوگی. ہمارے سیگمنٹ کا چونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے, ایک اور کابل سے ہمیں جوائن کیا تھا زبیر شفیقی صاحب نے, تو آئیے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اسٹیشن آئی ڈی, اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ دوبارہ بات کریں گے پروگرام کے اگلے موضوع پہ. مہوش کھوکر ہمارے ساتھ دیں گی, تو آئیے ایک اسٹیشن آئی ڈی اور اس کے بعد آپ سے پھر دوبارہ ملتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. یہ پروگرام ویڈیو ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. آپ وائس آف امریکہ وی او اے اردو وی او اے اردو ڈاٹ کام پر اگر کلک کریں تو دائیں بائیں ہاتھ پر آپ کو آڈیو اسٹریم کا ایک نشان نظر آئے گا, اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو براہ راست ہماری یہ نشریات سن سکیں گے. اس وقت ہمارے پروڈیوسرز اس کوشش میں ہیں کہ ہم مہوش کھوکر سے بات کر سکیں, چونکہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے ان کو لائن پر ایڈجسٹ کرنے میں. تو آئیے ایک اور چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ سے بات کرتے ہیں دوبارہ اپنے اگلے موضوع پر. روہنجیاز کا موضوع ہے جو کہ انسانی سطح پر ایک بڑا بحران ہے. یہ وہ ہزاروں لوگ ہیں جو اس وقت بھی سمندر میں بھٹکتے پھر رہے ہیں اور ان کو تین ملکوں کی حکومتیں یہ اجازت نہیں دے رہی ہیں کہ وہ ان کے ملکوں میں آئیں, کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ایسا کیا جائے گا تو اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر لوگوں کی آمد یا پناہ گزینوں کی آمد وہاں شروع ہو جائے گی, جس کو برداشت کرنا یا جس کا متحمل ہونا ان ملکوں کے لیے کوئی آسان بات نہیں ہوگی. ایک چھوٹی سی اسٹیشن آئی ڈی اور اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ, اور آئیے پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور انسانی بحران ہے جس میں بہت سارے لوگ سمندر میں بھٹک رہے ہیں, جن کو روہنجیاز کہتے ہیں یا سو کالڈ بوٹ پیپل کے نام سے بھی آج کل ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے. مختلف اخباروں میں, مختلف ذرائع ابلاغ کی جگہ پر بہت ان کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں, جن میں یہ ہے کہ ان کے پاس خوراک اور پانی, پینے کا پانی یا شاید ضرورت ختم ہو رہی ہیں کیونکہ وہ کھلے سمندر میں ہیں اور اس سمندر کے رحم و کرم پر ہیں. اقوام متحدہ نے جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی حکومتوں پر دباؤ بھی بڑھایا ہے کہ وہ سمندر میں پھنسے ہوئے ان پناہ گزینوں اور تارکین وطن کو بچانے کے لیے اقدامات کریں. خاص طور پر انڈونیشیا, ملائیشیا اور تھائی لینڈ کے لیڈروں پر اقوام متحدہ کے مختلف اداروں کی طرف سے زور بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ بے حال پناہ گزینوں کی کشتیوں کے اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہ دینے کی اپنی پالیسی کو بدل لیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان ملکوں کی پالیسی یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو یا ان پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں وہ جگہ دیتے ہیں تو اس طرح ان کا ایک ایسا بہاؤ شروع ہو جائے گا جس کو وہ اپنے ملکوں میں رکھنے یا ان سے نمٹنے سے متحمل نہیں ہو سکیں گے, ان کا بوجھ اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکیں گے. تو ان ملکوں کو بین الاقوامی سطح پر مذمت کا بھی سامنا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر بار بار دکھائی جاتی ہیں, جس میں بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں. ان کے پاس شاید ضروریات نہیں ہیں, کھانے پینے کا سامان کم ہو رہا ہے اور وہ سمندر کے رحم و کرم پر ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے مہوش کھوکر, اس موضوع پر خصوصی دلچسپی رکھتی ہیں اور اس پر کام بھی کرتی آ رہی ہیں. السلام علیکم مہوش.
وعلیکم السلام.
مہوش, آپ سے ہم بات کرنا چاہتے تھے کہ اسکائپ پہ آپ سے بات ہوتی, لیکن لائن میں کچھ پرابلم ہونے کی وجہ سے چلیے آج اسی طرح بات کرتے ہیں. مہوش, ابھی ہم بات کر رہے تھے روہنجیاز کی, یا یہ لوگ جن کے سو کالڈ لفظ بھی بولا جاتا ہے بوٹ پیپل, اور جو کہ سمندر میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. آپ نے, میں دیکھا اس سلسلے میں آپ بھی سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ فعال بھی رہی ہیں. یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو یہ لوگ کون ہیں, ہمارے سننے والوں کو بتائیے, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ان کے بارے میں دیجیے, پس منظر بیان کی. جن کا
شکریہ. روہنگیا ایک مسلم اقلیت ہے, ایک گروہ ہے جو کہ برما میں صدیوں سے رہتے ہیں, اور انہوں نے عرب ممالک سے ان کے آباؤ اجداد نے یہاں پر جو مائگریشن کی, اور تب سے وہ یہاں پہ صدیوں سے کام کر رہے ہیں, آلموسٹ تھاؤزنڈ ایئرز, تھاؤزنڈ آف ایئرز بیک. اور لیکن ابھی تک روہنگیا کو میانمار کی حکومت نے اپنا سٹیزن نہیں مانا, جبکہ یہاں کے لوگ روہنگیا وہاں کے بدھ بادشاہ کے دربار میں بھی اپنی بیش بہا خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے چکے ہیں. یہ وہاں کا ایک علاقے اراکن میں رہائش پذیر رہ چکے ہیں. اور ابھی تک کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میانمار کی حکومت نے صدیوں سے رہائش پذیر لوگ روہنگیا کو ابھی تک اپنا سٹیزن نہیں مانا, تو روہنگیا پہ اس وقت سے اب تک شدید ان کو اعزہ رسانی کا شکار بنایا جا رہا ہے
داخلہ سطح پر صورتحال,
بلکہ بنگلہ دیش تھائی لینڈ میں بھی ان کو شدید مذمت کا سامنا ہے. اراکن میں صدیوں سے رہائش پذیر یہ لوگ تقریباً جو ہے بہت سے ایگریڈین جو ہے ایگریکلچر سے ان کا تعلق ہے, اور اراکن وہ ایریا ہے جو جس کا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ بنگلہ دیش کی سرحد سے ملتا ہے. اور تقریباً 1785 میں برمیز بدھ نے اراکن کو فتح کیا, جو وہاں کے رہائشیوں کا اور وہاں کے رہائشیوں کا قتل عام شروع کیا اپیرنٹلی بیکاز آف ریشل ڈسکریمنیشن. اور وہاں پہ رہنے والے بہت سے روہنگیا جو ہے وہ اپنی جان بچا کے بنگلہ دیش کی طرف انہوں نے رخ کیا. اور اس وقت بنگلہ دیش میں برٹش راج تھا. تقریباً اینگلو برمیز وار جو کہ 1824 میں شروع ہوئی اور تقریباً 2 سال تک وہ جاری رہی. اور
اچھا
برٹش راج جی
جس کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں, تھوڑا پس منظر تو ہو گیا, ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا تعلق خاص طور پر زراعت پیشہ برٹش راج میں خاص طور پر یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ خاص طور پر مختلف علاقوں سے وہاں پر آتے تھے, ایک خاص جگہ پر جہاں پر آ کر یہ زراعت کرتے تھے اور بعض اوقات وہیں پہ بس جاتے تھے, واپس نہیں جاتے تھے. تو ہزاروں کی تعداد میں ان لوگوں کو پناہ لینے کے لیے آپ کے خیال میں اب متعلقہ ملکوں کے حکومتوں کو کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, کیا کرنا چاہیے, جبکہ یہ انسانی سطح پر ایک بڑا بحران ہے؟
بہت بڑا بحران ہے بھیجت. جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں, جس طریقے کے بنگلہ دیش ہے, میانمار ہے, تھائی لینڈ ہے, ملیشیا ہے, یہ تمام وہ ممالک ہیں جن کو ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر یہاں کے لوگوں کو اپنی سرحدوں میں داخل ہونے کی اجازت دینی چاہیے, کیونکہ ہیومن لیول پہ اگر دیکھا جائے دے آر اسٹرینڈیڈ, دے آر لیونگ آن بورڈز فار سچ اے لانگ ٹائم, اور ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 8,000 سے اوپر ہے, جس میں 100, 200, 300 سے اوپر بچے بھی شامل ہیں, خواتین ہیں, اور ان کے پاس نہ روزگار ہے, نہ ان کے پاس صحت, ان کی صحت اچھی ہے, نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے, ان کے پاس پانی کی شدید کمی ہے. ابھی ریسنٹلی جب وہ انڈونیشین بارڈر پہ پہنچے تو وہاں پر بھی ویڈیوز بنائی گئی, تصویریں بنائی گئی کہ وہ بھیک مانگ رہے تھے کہ ہمیں پانی دے دے پینے کا. تو ایک ہیومن لیول کے اوپر ان تمام ممالک کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے, اور یہ پریشر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ہونا چاہیے, اور تاکہ ان لوگوں کو یہ تمام ضروریات جو ہیں وہ پرووائڈ کی جا سکے, اور ان کو اپنی سرحد کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جا سکے. اور ہم نے یہ نوٹس کیا ہے کہ Indonesia has not allowed them because they said no illegal migrants are allowed. Malaysia ka same stance hai, aur Philippines ko agar hum dekhe geographically bahut dur hai wahan se, but still they have allowed Rohingyan boats to enter into their territory, aur unko wo rights bhi de rahe hain taaki jitni insaniyat پامال ہو رہی ہے اس کو وہ کنٹرول
کر سکے.
اگر دیکھا جائے تو یونائٹڈ نیشنز کو ایک زور ڈالنا چاہیے, کیونکہ بھی ریسنٹلی میانمار
کا
یہ موقف ہے
جی, آج کی خبر ہے یہ کہ اب جی اقوام متحدہ کے مختلف اداروں نے کافی یہ زور ڈالنا شروع کیا ہے ان حکومتوں کے اوپر کہ ان کو کسی بھی طرح اپنے سرحدوں میں لائیں, تاکہ اس کے بعد ان کے لیے یہ کوشش کی جا سکے جہاں بھی ان کو پناہ دی جا سکتی ہے, ان کے سٹیٹس کا یا حیثیت کا تعین کیا جا سکے. تو مہوش بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ہمارے سیگمنٹ اس کا بھی وقت اب ختم ہوا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے اگلے ماہر موجود ہیں جدہ سعودی عرب سے, ہمیں بہت بہت شکریہ مہوش. سعودی عرب جدہ سے ہمیں جوائن کیا ہے سراج وہاب نے, یہاں نیو یارک سے محسن ظہیر صاحب ہیں, اور ابھی بفلو یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ ہوں گے پروفیسر فیضان حق. السلام علیکم جی.
السلام
محسن صاحب, آپ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہم شیعہ ملیشیاز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ رمادی کے باہر جمع ہو گئی ہیں تاکہ امبار صوبے کے دارالحکومت کو داعش کے کنٹرول سے واپس لینے کی کوشش کی جائے. کیا امکانات ہیں رمادی سے داعش کے جنگجوؤں کو باہر نکالنے کے لیے, کیونکہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ وہ اتحاد کے ساتھ پوری ممکن کوشش کرے گا کہ ان کو باہر نکال دیا جائے؟ ذرا کوئک کوئک کامنٹ کرتے چلیے.
دیکھیے, جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ امکانات جو ہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہی شیعہ ملیشیا جو تھی اس نے داعش سے عراق میں شہر تکرت کو خالی کرانے میں ایک کلیدی رول ادا کیا تھا, اور اب یہی شیعہ ملیشیا جو ہے یہ آگے بڑھ رہی ہے رمادی کی طرف, اور یہ اپنا ایک وہاں پر کردار ادا کرے گی, اور اس کے ساتھ جو رمادی میں جو سنی قبائلی ہیں وہ, اور اسی طرح جو عراق کی جو فیڈرل لا انفورسمنٹ کے جو اہلکار ہیں وہ بھی اس سے سارے آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں, اور امریکہ نے بھی کہا ہے کہ وہ ہر صورت میں داعش سے یہ معاملہ خالی کرائے گا. لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ رمادی ایک سنی آبادی کا شہر ہے, اور یہ جو شیعہ ملیشیا ہے الحشد الشیبی نامی جو ہے 3,000 کے قریب لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں, اور اس کو آپریشن کو بڑے ہی طریقے سے ہینڈل کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ بھی یہاں پر خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی اس میں خرابی ہوئی تو وہ ایک خانہ جنگی کی شکل میں معاملے کے بگاڑ کی صورت میں سامنے آ سکتی ہے.
اچھا, شکریہ منصور صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. سراج وہاب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سراج. سراج مجھے سن رہے ہیں آپ؟ اچھا, آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ خبریں مل رہی ہیں کہ داعش لیبیا میں بھی بہت فعال طور پر سامنے آ رہا ہے, اور خاص طور پر جہاں پر ملک میں جاری جو سیاسی افراتفری ہے وہاں اس نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے, اور وہاں پر مختلف جو جنگجو گروہ ہیں ان کی مدد بھی کی ہے, اور یہ خبریں بھی ہیں کہ اگر وہاں پر وہ اس لیے اپنا اثر و رسوخ مضبوط کرنا چاہ رہا ہے تاکہ پھر اس کو افریقہ بھر میں اپنی کارروائیاں کرنے کے لیے ایک جگہ یا پلیٹ فارم مل جاتا ہے, اور جہاں پر پہلے بھی بوکو حرام بھی ہے, الشباب بھی ہیں جو کہ کافی فعال ہیں. کس طرح سے آپ اس ساری پیش رفت کو دیکھتے ہیں؟
ویسے دیکھیے, جہاں جہاں پولیٹیکل ویکیوم ہوگا وہاں وہاں داعش نہیں, جو بھی ایکسٹریمسٹ فارم ہے, پہلے ہم کہتے تھے کہ القاعدہ ہے, القاعدہ کا بہت ہی بدترین صورتحال ہم جو ہے داعش کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, تو اس طرح کی جو جہاں پہ سیاسی جو ہے رتکشی آپ دیکھیں گے اور پولیٹیکل استحکام اگر کہیں بھی کسی بھی خطے میں آپ نہیں دیکھیں گے, تو وہاں ایکسٹریمسٹ کو جو ہے وہ راہ ہموار ہوتی ہے, اور پھر وہ کرتے یہ ہیں کہ وہاں پر اپنی رٹ چلا کر جو ہے وہ ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز وغیرہ کرتے ہیں اور لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لیبیا کے اندر آپ جانتے ہیں کوئی کسی قسم کی کوئی سینٹرل اتھارٹی وہاں پہ رہی نہیں ہے, اس وقت وہاں خانہ جنگی ہے, مختلف گروہ جو ہے وہ اپنے اقتدار کے لیے جو ہے وہاں پہ لڑ رہے ہیں, اور ایسی صورتحال میں کوئی بھی ایک منظم تنظیم اگر سامنے آتی ہے تو اس کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے. ظاہر ہے داعش کے پاس اس وقت بہت زیادہ ریسورسز ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سیریا کے اندر اور عراق کے اندر وہ امپورٹنٹ علاقے اپنے قبضے میں کر لیے ہیں جہاں پہ ان کو تیل کے ریونیو ان کو فراہم ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو داعش کو اپنے آپ کو آرگنائز کرنے میں بہت آسانی ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ پورے خطے میں صرف افریقہ نہیں بلکہ اور دوسری جگہ پر بھی داعش کو جو ہے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کا بھرپور موقع مل رہا ہے, اور وہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اس کا صرف ایک ہی جو ہے حل ہے, وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پولیٹیکل ویکیوم ہے وہاں پولیٹیکل جو اتھارٹی ہے اس کو ری اسرٹ کرنا پڑے گا, گلوبل کمیونٹی کو وہاں پر پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا, اور اسی کے بعد جو ہے داعش, جس کو یہاں پہ سعودی عرب میں اب داعش نہیں کہتے فائش کہتے ہیں, اس طرح کی تنظیموں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے.
اچھا سراج, ہمارے ساتھ رہیے گا آپ. فیضان, اس سے پہلے کہ ہم دوسرے موضوع کی طرف بڑھیں, کیونکہ ریاض میں 3 روزہ جو کانفرنس ہو رہی ہے سراج, اس کے بارے میں ہمیں تفصیلی معلومات لینی ہے, آپ یہ فرمائیے گا کہ داعش کے خلاف جنگ میں جو امریکہ نے ایک اتحاد بنایا, اور خاص طور پر ابھی حال ہی میں امریکہ کی گلف کی کاؤنسل سے جو ملک کے نمائندے لوگ تھے ان کی بھی ملاقات ہوئی ڈیوڈ کیمپ میں, کیمپ ڈیوڈ میں, تو ان ساری چیزوں میں جو امریکی اتحاد ہے وہ داعش کو کاؤنٹر کرنے میں, داعش کا مقابلہ کرنے میں اور ان کو روکنے میں کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ؟
جی, سب سے پہلے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا کے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. امریکہ کی جو کوشش ہے وہ, امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو لوکل ایلیمنٹس ہیں, جو لوکل گورنمنٹس ہیں, جو لوکل ریسورسز ہیں, وسائل جو ہیں, ان کو بروئے کار لایا جائے اور امریکہ اس میں انوالو نہ ہو ڈائریکٹلی, کیونکہ یہ جنگ جو ہے بہرحال ان لوگوں کی زیادہ جنگ ہے جو وہاں پر موجود ہیں, جو ہم سائے میں رہتے ہیں, اور یہ امریکہ کی کم جنگ ہے. اور اس میں جو ممالک آئے ہیں اس میں ایک بات بہت واضح ہو گئی ہے کہ جو عرب ممالک یعنی کہ گلف کے جو ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کا سیاسی حل ہو اور اس میں امریکہ ایک کردار ادا کرے. اگر وہ سیاسی حل سامنے نہیں آتا تو یہ صورتحال مجھے بنتی نظر نہیں آتی, اور اس میں چاہے وہ شیعہ ملیشیا ہو یا سنی ملیشیا ہو, ان سب کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے. اس لیے کہ آپ باہر کی حکومتوں کے ساتھ مل کر جتنا بھی ریسورسز یا وسائل پمپ کر دیں بیچ میں کانفلکٹ سے, اس سے کانفلکٹ انٹینسیفائی تو ہو جاتا ہے مگر کم نہیں ہوتا. کم ہونے کے لیے جیسے ابھی سراج وہار صاحب نے بھی فرمایا کہ جب تک ایک سیاسی ویکیوم رہے گا وہ اس کو پر نہیں کیا جائے گا, یہ صورتحال مختلف جگہوں پر کسی نہ کسی حالت میں ہوتی رہے گی اور جاری رہے گی.
شکریہ پروفیسر فیضان, ہمارے ساتھ رہیے گا. سراج, آپ یہ فرمائیے گا کہ ابھی سیاسی حل کی بات کی آپ نے بھی اسی بارے میں کی طرف اشارہ کیا, جب بھی کسی جگہ پر بحران ہوتا ہے کسی ملک کے اندر, خاص طور پر اس وقت خاص طور سے ہوتا ہے جب کہ وہاں نظم و نسق کمزور ہو جائے یا سیاسی ادارے کمزور ہو جائیں, تو یمن کے صدر عبدالرب منصور ہادی کی درخواست پر جو انہوں نے شاہ سلمان سے کی, دارالحکومت ریاض میں 3 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں یمن کی تمام سیاسی جماعتیں اور گروہ شامل ہیں سوائے سابق صدر علی عبداللہ صالح اور ہوتی ملیشیاز کے. آپ کے خیال میں اب آپ یہ فرمائے گا کہ یمن میں جاری بحران کے ان مرکزی عوامل یعنی سابق صدر اور ہوتی ملیشیاز کے جو کہ ایک مرکزی کردار وہاں پر ادا کر رہے ہیں, اگر یہ نہیں ہے تو کیا صورتحال کو کسی طرح مثبت کرنے میں مدد مل سکے گی اس کانفرنس سے؟
دیکھیے, جو آپریشن ڈیسائسو سٹارم جو لانچ کیا گیا تھا اس کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ یہ جو وہاں پر بیلنس آف پاور تھا وہ بالکل تبدیل ہو گیا تھا. بیلنس آف پاور کا مراد یہ ہے کہ وہ جو وہاں پہ قبائلی جو کمیٹیز ہیں, ٹرائبل کمیٹیز جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ٹرائبل کمیٹیز جو ہے وہ 80% جو وہاں کی جو سنی پاپولیشن ہے اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور وہ پوری طرح سے یرغمال ہو گئے تھے علی عبداللہ صالح کی فورسز سے جو آرمی کے اندر بڑا حصہ ہے, اور ہوتیوں کے, علی عبداللہ صالح نے ہوتیوں کو برگلایا اور پھر وہ وہاں سے سادہ سے نکل کے سنا اور سنا سے پھر عدن تک وہ پہنچ گئے, اور جو پورا سیاسی پروسیس تھا یا جو اگریمنٹ علی عبداللہ صالح مقدوش ہوئے تھے جو بنایا گیا تھا وہ دھرا کا دھرا رہ گیا. تو جو آپریشن ڈیسائسو سٹارم تھا جو کوالیشن فورسز نے لانچ کیا جس میں سعودی عرب نے بہت ہی کلیدی رول ادا کیا اور کر رہا ہے, اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو فورسز ہیں جنہوں نے پولیٹیکل پروسیس کو یرغمال بنا دیا ہے, اس کو ہوسٹیج بنا دیا ہے, ان کو اتنا ویکن کر دیا جائے کہ جب اگر کوئی ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے تو وہ ایسا کچھ نہ کر سکے جس کی وجہ سے جو 80% جو پاپولیشن ہے ان کو ایک مائنورٹی کی بات سننی پڑے یا ان کے اوپر ایک مائنورٹی جو ہے اپنا جو ہے کوئی سولوشن تھوپ دے. تو یہ جو ڈائلاگ ہو رہا ہے اس کے اندر امید یہ کی جا رہی ہے کہ علی عبداللہ صالح کے ساتھ آرمی کے اندر جو لائلسٹ ہیں وہ یہ سمجھ جائیں کہ علی عبداللہ صالح کے لیے کوئی پولیٹیکل فیوچر وہاں پر ہے نہیں, سوائے اس کے کہ اگر وہ اس طرح کی ٹیرر قسم کی جو کاروائی اگر وہ کرتے رہیں گے تو ظاہر اس کا وہ جواب بھی ان کو ملتا رہے گا. لیکن آرمی کے اندر خود اطلاعات یہ ہیں, ایمن آرمی جو جس کو جس کے کئی سارے کمانڈر جو ہیں وہ ابھی بھی علی عبداللہ صالح کے لائلسٹ ہیں, ان میں جو ہے اب سیکنڈ تھاٹس ہے, وہ اپنی اسٹریٹجی کو ری تھنک کر رہے ہیں, ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو خلیجی ممالک ہے یہ بہت سیریس ہیں اور یہ کہ یہ ایک لانگ ٹرم اس کو وار کہہ لیجیے یا لانگ ٹرم سسٹیننس اس کو کہہ لیجیے کہ اس میں وہ علی عبداللہ صالح کو اور ہوتیوں کو کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ کردار ادا نہیں کرنے دیں گے ملٹریلی. تو اصل میں ملٹری فورس اس لیے بہت ضروری تھا کہ وہ بیلنس آف پاور کو وہاں پر ریسٹور کیا جائے اور ہوتیوں کو یہ بتایا جائے کہ کوئی اور ایک فورس ہے جو ان کو چیک کر سکتی ہے اور جو ان کو چیک کرے گی. لہذا اب اگر وہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں بنتے ہیں جیسے کہ اب وہ نہیں بن رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ فیل کریں گے, اور دوسرا تمام یمن کا پاپولیشن اگر ایک ساتھ ہو جائے اور ہونے کے بہت قوی امکانات ہیں تو اس میں یہ جو آئسولیشنسٹ جو گروپس ہوں گے ان کا بہت نقصان ہوگا. اس لیے پھر ہوگا یہ کہ وہ ایک خالصتاً یمنی کاؤنٹر اٹیک ہوگا اگینسٹ ہوتی. کئی سارے یمنی جو میجورٹی میں ہیں اصل میں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گیا تھا کہ ایک عام گروپ کے خلاف وہ کوئی آواز اٹھا سکے, اسی لیے جب کوالیشن فورسز ان کے ساتھ آئی ہے تو اب ان کا جو بارگیننگ ٹیبل پہ ان کا جو ہینڈ بہت اسٹرانگ ہوا ہے, خلیجی ممالک ان کے ساتھ ہے, کوالیشن فورسز ان کے ساتھ ہیں, اور یہ کہ اگر ہوتی ایونچولی یہی ہوگا کہ ہوتی اور علی عبداللہ صالح ایونچولی اس بات پہ مجبور ہو جائیں گے آج نہیں تو کل
کہ وہ سیاسی حل کی طرف آئیں
کے بعد کہ وہ پھر سے جو ہے پولیٹیکلی نیگوشیٹ کریں, اس لیے کہ اس کا سوائے پولیٹیکل حل کے اب ملٹری سولوشن ان کے پاس نہیں,
کوئی اور نہیں ہے. اچھا محسن صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ دنوں کیمپ ڈیوڈ میں خلیجی تعاون کی کاؤنسل یا جی سی سی کے اجلاس میں امریکہ اور اتحادیوں نے ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت بحران کو حل کرنے کی کوشش کی مشرق وسطی میں, جو کئی جگہوں پر بحران ہے. عراق کا بحران بھی اس میں شامل ہے, شام کا بحران بھی شامل ہے, اور خاص طور پر اب یمن کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے جہاں حال ہی میں سیز فائر ہوئی انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر, لیکن اب پھر دوبارہ سے ان کاروائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. سراج صاحب نے ابھی بتایا کہ کوشش یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ سیاسی حل کے بغیر اور کوئی نہیں ہے, اور کسی نہ کسی وقت پر وہ واپس آئیں گے سیاسی حل کی طرف, ہوتی بھی اور سابق صدر بھی. تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو امریکہ اور جی سی سی کے درمیان یا مشرق وسطی کے ملکوں کے درمیان, بڑی طاقتوں کے درمیان یہ نئی ایک بات سامنے آئی ہے کہ نئی حکمت عملی کے تحت وہ بات کریں گے اور آگے بڑھیں گے, تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نئے اقدامات کیے جا سکتے ہیں, یا کس طرح سے آپ اس ساری چیز کو ٹرانسلیٹ ہوتا دیکھتے ہیں؟
جی دیکھیں, بنیادی طور پر جو کیمپ ڈیوڈ میں اجلاس ہوا اس کا ایک بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ صدر اوباما جو ہیں وہ جو خلیجی ممالک میں امریکہ کے جو اتحادی ہیں یا دوست ممالک ہیں, ان کو اس خطے میں اپنے کردار کے حوالے سے اور ان ممالک کے جو تحفظات ہیں ان کے حوالے سے وہ ان کو اعتماد میں لینا چاہ رہے تھے. اس میں پہلی بات جو تھی ایران اور امریکہ کے جو معاملات نیوکلیئر کے حوالے سے جاری ہیں, اس سلسلے میں انہیں اعتماد میں لینا تھا. دوسرا, اس خطے میں ان ممالک کو جو سیکورٹی کے حوالے سے تحفظات ہیں اس حوالے سے انہوں نے اعتماد میں لینا تھا. یہاں پہ میں ایک بات یہ کروں گا کہ کبھی کبھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی کہ صدر اوباما ایک عرصے سے ایک سینڈوچ بن کر رہ گئے ہیں. انہیں اندرونی طور پر ریپبلکن پارٹی اور جو وہاں کے معاملات کو خارجہ سطح پر وہ ڈیل کریں, یہاں پہ وہ شدید دباؤ کا شکار ہیں. اسی طرح ادھر جو دوست ممالک ہیں اور ان کے ساتھ وہ شدید معاملات کو ڈیل کرنے میں ان کو مشکلات پیش آتی ہیں, تو وہ بڑی ایک درمیان میں ایک اپنا سینڈوچ بنے ہوئے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ ایک حکمت عملی کے ساتھ اور سب کو بات چیت کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے کی صورتحال کے حوالے سے امریکہ کا ایک کردار ہے. امریکہ نے یقین دہانی دلائی ہے کہ ان ممالک کی سیکورٹی کے حوالے سے اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو امریکہ ہارڈ ویئر اور دوسرے حوالوں سے جو بھی مدد ہے وہ امریکہ وہ کرے گا اور ان کے دفاع میں بھی اپنا کردار ادا کرے گا. لیکن جو صورتحال ہے وہاں پر ان ممالک میں اور جو اس صورتحال کا ایک پس منظر ہے, جب تک یہ ممالک اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کریں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر کے لوگ یا دنیا جتنی بھی مدد کر لے, یہ معاملات ان کے مجھے تو ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے, یہ معاملات خراب ہوتے جائیں گے. اور یہاں پہ پروفیسر فیضان صاحب نے اور سراج صاحب نے جو پولیٹیکل حل کی بات کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ شروع دن سے طے کرنا چاہیے تھا. عراق میں یہی پرابلم ہوا, لیبیا کی آپ نے بات کی, لیبیا میں بھی یہی پرابلم ہوا. اس سارے پچھلے 10-12 سالوں میں مڈل ایسٹ میں, نارتھ افریقہ میں جو معاملات ہوئے, طاقت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی گئی. طاقت کا ایک محاذ ہوتا ہے جہاں پر آپ لڑتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ آپ کو متوازی محاذ جو ہیں وہ بھی کھولنے چاہیے. اس میں ایک سیاسی معاملے کا سیاسی حل ہے, دوسرا جو منشا ہے لوگوں کی وہ بہت اہمیت ہوتی, لوگوں کی منشا کو یقینی بنانا چاہیے کہ معاملات کے حل میں وہ سنجیدہ ہو, اور تیسرا جو ہے وہ حکومتوں کی یا سربراہوں کی جو ول ہے ان کی بھی جو منشا ہونی چاہیے کہ ہاں ہم نے معاملہ حل کرنا ہے. مجھے یہ سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ ہے اور جو دوسرے ممالک ہیں, یہ ان میں ایک سیکٹیرین جو ڈیوائڈ ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے, اور اس ڈیوائڈ کے جو ہے اطراف میں صف بندی ہوتی جا رہی ہے. تو ایک بہت بڑے چیلنجز ہیں دونوں طرف سے, اور ان چیلنجز کی سنجیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایک بصیرت کے ساتھ کام لیتے ہوئے اگر قیادت نے یہ مسئلہ حل کیا تو ہمیں مستقبل قریب میں اس خطے میں صورتحال بہتر نظر آتی جائے گی. اور اگر صرف طاقت کے استعمال سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی اور دوسرے متوازی محاذوں پر کردار کو نظر انداز کیا گیا, تو پھر کوئی جو ہے نتیجے جو ہے وہ شاید حاصل نہ ہو جو کہ حاصل
ہونا چاہیے. پروفیسر فیضان ایک کوئک کامنٹ اس پہ بھی آپ کرتے چلیے کہ امریکہ اور اقوام متحدہ نے مصر کے سابق صدر محمد مورسی اور دیگر اسلام پرستوں کو سزائے موت سنائے جانے کے فیصلے کے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ترکی نے بھی خبردار کیا ہے کہ سزاؤں پر عمل درآمد سے مشرق وسطی میں کشیدگی کو اور ہوا ملے گی, جیسا کہ ابھی محسن ظہیر صاحب بھی اپنے تبصرے میں کہہ رہے تھے. آپ کے خیال میں کیا مصر بڑھتے ہوئے اس دباؤ کے جواب میں اپنے اس فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرے گا؟
جی ممکن ہے کہ وہ کریں, لیکن ایک بات جو ہے کہ جو اس وقت جو مصر کی موجودہ حکومت ہے سی سی صاحب کی, جنرل سی سی صاحب کی, اور جس طرح وہ حکومت آئی اس سے یہ بات میسج ملا ہے خاص کر نوجوان نسل کو کہ اگر آپ اسلام پسند ہیں یا اگر آپ اسلام کے ساتھ ایفیلیشن ہے آپ کی کسی بھی طریقے سے, خاص کر جو سنی تحریکیں ہیں, آپ چاہے ووٹ کے ذریعے آئیں یا آپ بندوق کے ذریعے آئیں, آپ کو گرا دیا جائے گا اور آپ کو مار دیا جائے گا. اور یہ وہ کنٹراسٹ ہے جس سے جو نوجوان نسل ہے وہ اور زیادہ وائلنس کی طرف جاتی ہے. اور اگر ایجپٹ کے جنرل جو ہیں وہ عقل نہیں کریں گے اور اس پر عمل درآمد کریں گے تو سمجھیے کہ مصر کی باری آ چکی ہے اور مصر بھی عراق اور شام کی فہرست میں داخل ہو جائے گا, اور یہ ایک بہت ہی زیادہ خطرناک صورتحال ہوگی, کیونکہ ایجپٹ جو ہے وہ بہت ہی سٹیبلٹی کا کام کرتا ہے, اس کی آرمی بہت بڑی ہے, ان کے ریسورسز بہت زیادہ ہیں, اور اگر لیبیا کے بعد اگر ایجپٹ گرتا ہے تو مشرق وسطی کے بہت سے نقشے بدل جائیں گے اور اس میں جو خلیجی ممالک ہیں ان کو بہت بڑا خطرہ ہوگا.
اچھا اب آخری ہمارا موضوع ہے, یورپ اور امریکہ میں کچھ مہینوں میں نوجوان لوگوں کی ایک بڑی تعداد مشرق وسطی جاتی رہی, عسکریت پسند گروپ داعش کے ساتھ مل کر اس ان کے ساتھ تھا, عراق میں بھی شام میں بھی انہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور اس طرح کے جنگجو مختلف جنگجوؤں کے ساتھ وہ شامل ہو گئے. آسٹریلیا بھی اسی مسئلے کا شکار ہے, اور اب صورتحال یہ ہے کہ آسٹریلیا سے لوگ جانے والے جن کو جہادی بھی کہا جاتا ہے وہ وہاں پر گئے, وہ داعش کے ساتھ شامل ہو کر واپس آئے اور اب وطن واپس آ رہے ہیں. لیکن آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے بڑی سختی سے یہ بات کہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بڑی سختی سے نپٹا جائے گا, کیونکہ یہ لوگ جو باہر جا کر معصوم لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے کام کر سکتے ہیں وہ ملک کے اندر واپس آ کر بھی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں, اور آسٹریلوی معاشرہ جو ہے وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا. سراج آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہوگا آنے والے دنوں میں, اپنے ملکوں سے جو لوگ انتہا پسند باہر گئے ہیں اور جا کر انہوں نے ان گروپوں کا ساتھ دیا ہے اور اب واپس آ رہے ہیں, اور اس پر قابو پانے کے لیے کیا صورت ہوگی, کیا اس ساری صورت کو روکنے کے لیے کس طرح سے اب کیا جانا چاہیے, کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟
بجٹ ایک تو آپ نے ابھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ واپس آ رہے ہیں ان کے ساتھ بہت سختی سے ڈیل کیا جائے گا, یہ ایک تو یہ پہلو ہے. لیکن دوسرا پہلو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لوگ جو افغانستان سے, یہ سعودی عرب کا میں ایگزامپل دے رہا ہوں, وہ لوگ جو افغانستان سے لوٹے اور وہ لوگ جو عراق میں لڑ کے واپس آئے اور وہ جو القاعدہ تنظیم سے وابستہ ہو گئے تھے اور پھر وہ لوٹ کے آنا چاہتے تھے, تو سعودی عرب نے یہ کیا کہ اپنے دروازے ان لوگوں کے لیے بند نہیں کیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ نوجوان جو ریفارم ہونا چاہتے ہیں, جو ایسی آئیڈیالوجی سے بدگن ہو کے واپس آ رہے ہیں, تو ان کے اوپر ایسی تربیتی کام کیا جائے کہ ان کو پھر سے مین اسٹریم میں انٹیگریٹ کرنے کا کام کیا جائے. لہذا آج ہمارے جو ولی عہد ہے محمد پرنس محمد بن نائف, یہ جب انٹیریئر منسٹر تھے اور بھی انٹیریئر منسٹر ہے, تو انہوں نے ایک ریہیب پروگرام کیا, ریہیبلیٹیشن پروگرام. یہ ریہیب پروگرام اپنی نوعیت کا ایک بالکل انوکھا جو ہے ریہیب پروگرام تھا. اس میں یہ تھا کہ یہ تمام سارے لوگ نوجوان جو واپس آئے ان سے جو ہے علماء کے ساتھ ان کی کئی ساری میٹنگز کرائی گئی, علماء وہاں جاتے رہے, اسکالرس ان سے بات کرتے رہے, اور یہ دیکھا کہ ان کو کس طرح داعش نے یا القاعدہ نے کس طرح ان کی جو ہے برین واشنگ کی تھی, کیا کیا ان کو بتایا تھا. تو لہٰذا یہ علماء نے, یہ اسکالرز نے ان کو وہ قرآن کی وہ آیتیں بتائیں جس کو ان لوگوں نے مس انٹرپریٹ کیا تھا یا غلط طریقے سے پیش کیا تھا. تو ایک ان کو ری ایجوکیٹ کیا ان اسلامک ایجوکیشن کے, صحیح کیا تھا, انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی, انہوں نے کیسے معصوم لوگوں کی جانیں لی, اور ان کے تو یہ جو ان کے سینسز کو اپیل کیا ان کے دل و دماغ کے, اس لیے کہ ان دی اینڈ بجٹ دیکھیں یہ تمام ساری چیزیں, یہ جو جنگ ہے یہ ہارٹس اینڈ مائنڈس کی جنگ ہے, اس کو ملٹریلی آپ نہیں ختم کر سکتے. اگر ایک نوجوان اگر بھٹک کے وہ یا تو مغربی سوسائٹی میں جو بہت ہی فریڈم والی سوسائٹی ہے یا دوسری سوسائٹی میں سے وہ اگر جا رہا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی روٹ کاز دیکھا جائے, آخر وہ کیوں نکل کے گئے. تو یہ جو ریہیبلیٹیشن پروگرام ہے میں سمجھتا ہوں
یہ بہت ضروری ہے,
اس کے اندر سے اس میں کچھ فیلئرز بھی ہوئی ہیں, کچھ لوگ ریہیب उसके बाद में फिर यमन में जाके फिर उन्होंने अलकायदा ज्वाइन किया
जी।
लेकिन 100 में से 80 जो है
वो रिफॉर्म हो जाते हैं, सिराज साहब
ठीक हुए और मेन स्ट्रीम में उनको री इंटीग्रेट किया गया।
बहुत बहुत शुक्रिया सिराज, हमारे साथ थे सऊदी अरब जिद्दा से, और हमारे साथ मोहसिन जहीर साहब यहाँ से थे, और बफलो यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर फिजान, इन दोनों से भी हम अपनी इसी सिलसिले में राय लेना चाहते थे। ये एक बहुत अहम मौजू है, इस मौजू पर हम जरूर फिर अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मेरे साथ प्रोड्यूसर्स थे अरिशा खान और अरसलान शरीफ, और हमारे इंजीनियर्स ग्रेग बर्न्स और लिनस रिमकस। बहजत आपसे ये प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है, प्रोग्राम जहां रंग था। अब आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।